الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورہ صافات کا مطالعہ کر رہے ہیں. گزشتہ نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اور آخری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے اور یہ ذکر ہوا کہ ان کی اولادوں میں کچھ نیک بھی ہوئے اور کچھ نافرمان اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی. بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف اشارہ کہ جن میں بعد میں نافرمان لوگ بھی پیدا ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا گیا. اس کے بعد سورہ صافات کا چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 114 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. ارشاد ہوا سورہ صافات کی آیت نمبر 114 میں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ ان دو پیغمبروں کا ذکر فرما رہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا. ایک اہم مشن اللہ کی دعوت توحید فرعون کے سامنے پیش کرنا بھی تھا ان دونوں انبیاء کا رسولوں کا, اور دوسرا ایک اہم مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانا. فرمایا کہ ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات عطا کی. وہ فرعون جس نے ان کو غلام بنا رکھا تھا, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. کبھی وہ دور بھی گزرا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا, بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے, غلامی کی زندگی یہ بسر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. یہ واقعہ کئی مرتبہ قرآن حکیم میں بیان ہوا, پہلے بھی تفصیلات آ چکی ہیں. آگے فرمائے کہ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ واقعات ہر دور میں ہماری آپ کی سبق آموزی کا ذریعہ بنتے ہیں. کبھی حق و باطل کا مارکہ ایسا نہیں کہ کسی علاقے میں نہ ہوا, ہر دور میں مارکے جاری رہے. اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بیان فرما کر اپنی سنت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ کمزور قوم کو, مغلوب قوم کو, محکوم قوم کو, دبا دیے گئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے ظالموں سے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار بھی عطا کر دے. بنی اسرائیل کی تاریخ اس پر شاہد یعنی گواہ ہے کہ اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو تو کیا غرق اور بنی اسرائیل کو عطا کی نجات, اور بعد میں اللہ نے انہیں غلبہ بھی عطا فرمایا, شام و فلسطین پر ان کی حکومت بھی قائم ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قیامت تک پڑھا جائے گا. مظلومی کی زندگی آج بھی مختلف علاقوں میں لوگ بسر کر رہے ہیں اور مظلومی کی زندگی آج مسلمان دنیا کے کونے کونے میں بسر کر رہے ہیں. اس کی وجوہات بھی ہیں, اس پر بات ہونی چاہیے, لیکن دوسری طرف قرآن کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ظلم ایک حد تک چلتا ہے. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کی حکومت تو برداشت کر لیتا ہے, ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا. تو یہ واقعات رہنمائی دیتے کہ ہر دور کے حق و باطل کے مارکے ہوں یا ظالموں اور مظلوم لوگوں کا مارکا ہو یا کچھ لوگوں کا غالب آ کر دوسرے لوگوں کو غلامی کی زندگی پر مجبور کر دینے کا پہلو ہو, ان سارے تناظر میں اللہ تعالیٰ یہ واقعات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یہاں فرمایا کہ وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی, فَكَانُهُمُ الْغَالِبِينَ تو بس وہی غالب رہے, وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو وعدے کتاب عطا فرمائی. تورات کی طرف اشارہ, اور اہل ایمان ان کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے. ہر ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا, کتابیں نازل فرمائی, یہاں تک کہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. لیکن ہر دور کا بندہ مومن, چاہے وہ آخری امت کا ہی فرد کیوں نہ ہو, وہ ہر دور کے حوالے سے یقین رکھتا ہے کہ ہر دور میں اللہ نے کتابوں کا نزول فرمایا، پیغمبروں کا سلسلہ قائم فرمایا انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے. یہ وسیع القلبی ایک بندہ مومن میں ہوتی. چنانچہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں جو بات آتی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین ایمان والے کون ہیں؟ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. تو ایمان والوں کی وسعت نظری اور وسعت قلبی کا بیان اس طور پر کہ ہر دور میں جو کتاب اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے عطا فرمائی وہ ہدایت کا سرچشمہ تھی. ہاں، اب ہمارا ایمان یہ کہ آخری کتاب تو قرآن ہے اور محفوظ کتاب بھی قرآن حکیم ہے. پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں جو اصلاً انبیاء اور رسل کو عطا کی گئی. ہم تورات کو مانتے ہیں مگر اس تورات کو جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، بعد میں تبدیلیاں ہو گئی. ہم انجیل کو مانتے مگر اس انجیل کو جو اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، بعد میں تبدیلیاں ہو گئی. تو محفوظ کتاب اب قرآن حکیم ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے مراد ہر کتاب جو اوریجنلی اصل صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس اصل کتاب پر ہمارا ایمان. یہاں تورات کا ذکر ہوا. وآتیناہما الکتاب المستبین، اور ہم نے ان دونوں کو وعدہ کتاب عطا فرمائی. وہدیناہما الصراط المستقیم، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی. ضمناً ایک نقطہ ہے، ذرا علمی لیکن بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو ہجرت کرا دی گئی، اس کے بعد تورات عطا ہوئی. یہ نقطہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوا لیکن اہم ہے رسول کی بات کو ماننے کی اہمیت کے حوالے سے، یا ہماری سادہ زبان میں اطاعت رسول یا سنت رسول کی اہمیت کے حوالے سے نقطہ بڑا قیمتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے، اس کے بعد تورات عطا ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام تو اس سے پہلے بھی رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بھی رہنمائی کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بھی ہدایات دے رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ لے کے نکل جائیے آپ بنی اسرائیل، ابھی تورات تو نازل نہ ہوئی. یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سب کچھ بھی اللہ کی وحی کے مطابق تھا، اور یہ سب بھی اللہ کی تعلیم کے مطابق تھا، اللہ کی نگرانی میں تھا. نتیجہ اس کا کیا ہے کہ پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا ہے. پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا ہے. تورات تو بعد میں عطا ہو رہی، اور فرعون کے دربار میں حاضری، دعوت توحید کا پیش کیا جانا، معجزات کا دکھایا جانا، بنی اسرائیل کو ہدایات کا دیا جانا، بنی اسرائیل کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا جانا، یہ سب کچھ تو پہلے سے کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. یہ سب کچھ بھی وہ کر رہے تھے اللہ کی وحی کے مطابق، گو کہ کتاب یعنی تورات بعد میں عطا ہوئی. حاصل کلام، اللہ پیغمبر کو کتاب کی صورت میں بھی وحی عطا فرماتا ہے اور کتاب کے علاوہ بھی وحی عطا فرماتا ہے. اب آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہا جائے گا، اللہ نے قرآن بھی آپ کو عطا فرمایا اور قرآن کے علاوہ بھی وحی عطا فرمائی. سادہ زبان میں اسے ہم اور آپ سنت و حدیث کہتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جان لو مجھے قرآن یعنی کتاب بھی دی گئی، ومثلہ اور اس کے جیسا بھی عطا کیا گیا، اس کے جیسا یہ وہی وحی ہے جو کتاب کے علاوہ پیغمبر کو عطا ہوتی ہے. تو جیسے کتاب یعنی قرآن کی پیروی لازم، ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت و حدیث کی پیروی بھی لازم ہے. یہ ضمنی ایک نقطہ لیکن اہم ہے. کیوں؟ ہمارے دور اس میں بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ انکار سنت کا فتنہ بھی ہے، اطاعت رسول کے انکار کا فتنہ بھی ہے. تو بہرحال ان باتوں کی یاد دہانی ضروری ہے. فرمایا وہدیناہما الصراط المستقیم، اور ہم نے ان دونوں کو، اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی. وترکنا علیہما فی الآخرین، اور ہم نے ان دونوں کے ذکر کو بعد والوں میں جاری کر دیا. جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلامتی بھیجنے کی بات، تو یہ اسی کی طرف بھی اشارہ کہ ان کا ذکر خیر ہم نے بعد والوں میں بھی جاری کر دیا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر علیہم السلام. انا کذلک نجزی المحسنین، اللہ فرما رہے اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. محسنین احسان کرنے والے، یہ بڑی قیمتی اصطلاح ہمارے دین کی. ایک تو لفظ احسان ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں نے گئے وقتوں میں میرا ساتھ دیا تھا، مجھ پر احسان کیا تھا، وہ میرا محسن ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے دینی معاملات کے اعتبار سے بہت قیمتی اصطلاح ہے. جیسے ہم فرض نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے، و حسن عبادتک اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے، صرف عبادت نہیں عمدہ عبادت کے لیے. تو یہ حسن، اسی سے لفظ بنا احسان، اور یہ بہت جامع اصطلاح ہمارے دین کی. ایک بہت مشہور حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور صحابہ اکرام کے مجمع میں آ کر بیٹھے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے چند سوالات کیے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات دیے، اور بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ جبرائیل آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. بڑی عجیب بات ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں. دین میں کیا شے، کس مقام پر، یہ سکھانے کو آئے تھے. پہلا سوال تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پانچ باتیں جو مشہور ہیں ارکان اسلام وہ بتائی. شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز، زکات، روزہ، حج کا اہتمام، یہ ہے اسلام. پھر وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ و رسولہ و کتابی و کتبہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور فرشتوں پر اور آخرت پر. ایمان کے جواب میں ایمان کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا. اگلا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. اب جو بات بڑی بھاری بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ. احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ یقین تو رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ مقام نہیں ملا تمہیں تو یہ یقین تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. کیا مطلب؟ حسن پیدا ہو جانا عمل کے اندر. دل میں ایمانوں کا عمل تو درست ہوگا انشاءاللہ، بارہا اس پر گفتگو ہوئی. اگر دل میں ایمان نہیں تو پھر گڑبڑ ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. عجیب بات، یہ دل والے ایمان کی بات ہو رہی ہے. ورنہ زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے تو مسلمان، کلمہ تو پڑھتا ہے نا. یہ دل کے ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. یہ دل سے ایمان نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، جواب دہی کل کی قیامت کے دن کے حساب کتاب کا معاملہ، یہ بات دل سے نکل گئی. اب شراب بھی پیے گا، چوری بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، خیانت بھی کرے گا، وعدہ خلافی بھی کرے گا، نہ جانے کیا کچھ کرے. یہ ہے دل والا ایمان. آج مسلمانوں کی بدعملی یا بے عملی یا فسق و فجور یا گناہوں کی کثرت، یہ اصلاً اس بات کی علامت ہے کہ دل میں یقین نہیں ہے. زبان پر ہے، کلمہ پڑھ رکھا ہے ہم نے الحمدللہ، لیکن دل میں یقین نہیں ہے، دل والا ایمان موجود نہیں ہے. احساس دل میں کہ اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کوئی وسوسہ اس کے دل میں اٹھتا ہے، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب. بہرحال یہ یقین دل سے نکلا، اب بدعملی آ رہی. تو زبان پر کلمہ محدود ہے، نماز بھی ضائع ہوتی دکھائی دے گی، شراب بھی نظر آئے گی، زنا بھی نظر آئے گا، فحاشی بھی نظر آئے گی، سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن دل میں ایمان ہوگا تو عمل اچھا ہوگا. دل میں ایمان ہوگا، اللہ کی اطاعت ہو رہی ہوگی، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت ہو رہی ہوگی. یہ دو باتیں ہو گئی، اسلام اقرار کا نام، ایمان دل سے ماننے کا نام. اور جب بندہ دل سے مانتا ہے تو اس کو عمل ثبوت پیش کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ یہ اور اگلا مرحلہ. ایمان میں جتنی گہرائی بڑھے گی عمل میں حسن پیدا ہوتا چلا جائے. ایمان میں جتنی گہرائی بڑھے گی عمل میں حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا. درخت کی جڑیں جتنی گہری ہوتی جائیں گی شاخیں اتنی پھیلتی چلی جائیں گی. ایمان جتنا اور گہرا ہوگا دل کے اندر عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا. اب صرف نماز ادا نہیں ہوگی, عمدہ نماز ادا ہوگی. اب صرف تلاوت نہیں ہوگی, عمدہ تلاوت ہوگی. اب ماں باپ کا صرف حق نہیں ادا ہوگا, بہترین طریقے پر ان کی خدمت ہوگی. گنتے چلے جائیے, یہ حسن, یہ احسان. تو کیا احسان؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر یہ یقین کی کیفیت نہیں ہے, اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سادہ سی بات ہے, آفس کے اندر باس موجود ہو تو کیسے ہوتے ہم لوگ, اور باس نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے. اچھا باس نہیں ہے, کیمرے لگے ہوئے تو ہم کیسے ہوتے ہیں, اور اگر لائٹ چلی جائے کیمرہ کام نہ کرے تو پھر ہم کیسے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا کیا, یہ تو نیو یارک کا مسئلہ بھی ہے, بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا پھر جو بدترین لوٹ مار نیو یارک کے اندر بھی ہو جاتی ہے سب کو پتا. یہ یقین ہے نا کہ دیکھ رہا ہے کوئی مجھے, صحیح ہے. دبئی چلے جائیں, یہی کراچی کے لوگ ہیں, دو گھنٹے کی فلائٹ لے کے دبئی جاتے, رات کو ڈھائی بجے بھی ریڈ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہوتے. کیوں؟ پتا ہے نا, کیمرے لگے ہوئے. بڑے آرام سے جب میں جاؤں گا اپنا رینیول کرانے کے لیے لائسنس وغیرہ, تو آرام سے پیسے مجھ سے وہ لے لیں گے. تو میں ڈھائی بجے بھی دبئی کی سڑک پہ ریڈ سگنل کو فالو کرتا ہوں, اور کراچی میں دن کے ڈھائی بجے میں کیا کرتا ہوں سب کو پتا ہے. یہی پولیس والے اگر ہمارے اور چالان کاٹنا شروع کر دیں, اور کیمرے ادھر لگ جائے, اور پھر ڈیڈکشن ہونا شروع ہو جائے جب ہم ڈپازٹ کرنے کے لیے جائیں گے پیسہ, تو ہم سیدھے ہو جائیں گے نا. یہ کیا ہے؟ یقین ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. بڑا اچھا ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا, جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہے واٹس ایپ کیا بلا ہے, کہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم لوگ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانا, کھٹا نہیں کھانا, یہ نہیں پینا, وہ نہیں لینا, وہ نہیں لینا, اور اللہ کے کہنے پر حرام چھوڑنے کو تیار نہیں. کیسے ہم لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور اللہ کے کہنے پر حرام چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, یہ تمہارا کولیسٹرول بڑھ جائے گا, دس از ناٹ گڈ فار یو, یہ صحیح نہیں ہے تمہارے لیے. ہاں سر میں نہیں کھاؤں گا, ایسا پکا ہوتا ہے بالکل اس کا فالو کرنے کا معاملہ. اور اللہ کہتا ہے میرے بندے چھوڑ دے, یہ چھوڑ دے, تیرا بھلا ہوگا, تجھے جنت ملے گی. بندہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑتا. استغفر اللہ, مخلوق کی ماننے کو تیار ہے, خالق کی ماننے کو تیار نہیں. جبکہ خالق ہم سے محبت کرتا ہے, کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. بہرحال تو اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, ورنہ یہ تو یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جتنا یہ احساس بڑھے گا, جتنا یہ یقین بڑھے گا, اب عمل ہوگا تو پہلے بھی ایمان تھا تو عمل تو ہوگا, لیکن اب عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا, اب عمل میں شوق بڑھ جائے گا, اب عمل میں لذت بڑھ جائے گی, اب عمل میں ذوق بڑھ جائے گا, اور بہتر سے بہتر بندگی کے تقاضے پورے کرتا جائے گا بندہ. اور ہاں یاد رہے, یہ جو ابھی حدیث پیش کی جا رہی ہے تمام احادیث کی کتابوں میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز کے لیے, ایسا نہیں کہ نماز ایسے ادا کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, عبادت کا لفظ ہے ان تعبد اللہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو. بارہا یہ ذکر ہو چکا کہ اللہ کی عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. تو چاہے, اچھا حدیث شریف میں آتا ہے عجیب بات, بکری بھی ذبح کرو تو حسن کے ساتھ, بکری بھی ذبح کرو تو حسن کے ساتھ. کتنی عجیب بات ہے. اور حدیث میں آ رہا ہے کسی کی گردن بھی اڑاؤ تو حسن کے ساتھ. اللہ اکبر, کیا مطلب؟ بکری جانور ہے نا, لیکن جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ, کھلا پلا کر ذبح کرو, ٹھیک ہے, چھری پھیرنے کے بعد چھوڑ دو, ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتارو, کسی دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح نہ کرو, اور چھری بھی تیز رکھو اور ہاتھ بھی مضبوط رکھو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. یہ حسن, تو بکری بھی ذبح کرو تو حسن کے ساتھ, اور کسی کی گردن اڑانی ہے اگر, مثلاً قاتل کو سزا دینی ہے, تو اگر وہ تلوار سے گردن اڑا رہے ہو تو تلوار کی دھار بھی تیز ہو, اور وہ جلاد کا ہاتھ بھی مضبوط ہو, اور ایک ہی وار کے اندر اڑے تاکہ اس کو بھی کم سے کم تکلیف. حالانکہ قاتل قاتل ہے, رحم کا محتاج مستحق تو نہیں, جانور جانور ہے, لیکن نہیں, جانور ہے یا قاتل ہے انسانوں میں سے، اس کے قتل کے موقع پر بھی یا جانور کے ذبح کے موقع پر بھی حسن مطلوب ہے. انگلش میں بڑا اچھا ہمیں سمجھ آتا ہے، ایکسلنس، پار ایکسلنس. یہ جو ہمیں انگریزی میں باتیں سمجھائی جاتی ہیں نا، یہ دنیا کے مادی فوائد کے لیے، دین اس سے بڑھ کر فوائد کے لیے بتاتا ہے، زندگی کے ہر گوشے کے اندر یہ حسن، یہ احسان مطلوب ہے، عمدگی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کے تقاضوں پر عمل کرنا. فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو، بہترین طریقے پر عمل کرنے والوں کو، احسان کی روش کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو، بہترین سے بہترین انداز سے بندگی کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا کہ بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے. قرآن حکیم کے تعلق سے مطالعہ تو اس وقت مکمل کیا ہم نے، لیکن کچھ وقت ہمارے پاس ہے تو دو باتوں پر توجہ دلانی ہے. ایک جو مسئلہ مصر میں پیش آیا اور اخوان المسلمین کے رہنماؤں کو، 105 رہنماؤں کو وہاں کی عدالت نے جو ہے وہ سزا سنا دی، اور شیخ القرضاوی بڑے بزرگ عالم دین ہیں، 95 ان کی عمر ہونے کو آئی ہے، قطر میں ہے، ان کو بھی سزا سنا دی، اور دنیا کی سو کال ڈیموکریسی کے راستے سے منتخب حکومت مصر میں الاخوان المسلمون، یہ دنیا کے جو چیمپئن ہیں، جو ہمارے ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ان کے دل دادا سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، انتخابی سیاست کی بات کرتے ہیں، اس سارے پروسیس سے منتخب ہونے والی حکومت اخوان المسلمون کی مصر میں اس پوری ڈیموکریسی کو پھانسی دے دی گئی. آپ مطلب کان ہمارے کھلے ہونے چاہیے، آنکھیں ہماری کھلی ہونی چاہیے. یہ وہ کافر جو دنیا میں چیمپئن بنتے ہیں ڈیموکریسی کے، ان کو عرب کے بادشاہوں کی بادشاہت بری نہیں لگتی، ان کو عرب کے بادشاہوں کی بادشاہت بری نہیں لگتی، لیکن دعویٰ ان کا ہے چیمپئن بننے کا، کس کا؟ ڈیموکریسی کا. اور اگر کہیں مسلمان جو واقعتاً مسلمان ہو، دین کے نمائندے ہو، اگر اس پروسیس سے اوپر آ جائے تو ان کو وہ بھی پسند نہیں. ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں تو اور کیا، یہ دوغلی پالیسی ہے. بس کہنے کا مطلب یہ ہے، توجہ دلانے کا مطلب یہ کہ کچھ آنکھیں ہماری کھلنی چاہیے. کس قدر ہمارے ملک میں جمہوریت کا راگ جو الاپا جاتا ہے، اور کس قدر اس کو ایک بہترین نظام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی سے ہو کر پوری ایک مسلمانوں کی حکومت اگر آ جائے تو 105 لوگوں کو جو ہے وہ سزا دے دو سزائے موت، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمارے ملک میں بھی جو چیمپئن بنتے ہیں ڈیموکریسی کے، کسی کی زبان نہیں کھلتی اس مسئلے کے اوپر. عجیب لوگ ہیں ہم، پتہ نہیں کیا ہے ہم لوگ، کیا ہمارے معیارات ہیں، کیا ہمارے سٹینڈرڈز. شاز کسی نے ذکر کیا ان کے حوالے سے، صدر مرسی کے لیے، شیخ قرضاوی کے لیے، اخوان المسلمون کے 105 لوگوں کے لیے، رہنماؤں کے لیے شاز اس ملک میں کچھ لوگوں نے بیانات دیے. سوچئے ذرا، میڈیا ہمارے دماغوں میں کیا ٹھوستا ہے، ہمارے سیاستدان کیا راگ الاپتے اور کرتے کیا ہیں، ہمارے ملک کے بعض لوگ اور دنیا کے جو چیمپئن ہیں، سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، ڈیموکریسی کے دل دادا ہیں، وہ ان کے چہرے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ان کا دوغلا پن ہمارے سامنے آ جاتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم بھی وہ راگ الاپتے رہتے ہیں، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. عجیب بات ہے. اور دوسرا مسئلہ، مطلب یہ تو اب مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اس کو ہم لوگ مسئلہ بھی نہیں سمجھتے، اور وہ ہے برما کے مسلمانوں کا مسئلہ. مطلب بیچاروں کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا، ہم سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو معاف کرے، ذکر بھی نہیں. اب زیادہ کچھ ہو جاتا تو ایک آدھ خبر آ جاتی کہ بیچارے ان کی تو اب لاشیں مل رہی ہیں سمندر سے، اور اجتماعی قبریں ان کی تیار کی جا رہی ہیں، تب یہ خبر بنتی ہے ہمارے. کتنا بڑا ظلم اس ملک، ہمارے ملک کے ساتھ بھی. آپ ملالہ یوسفزئی کا ڈرامہ کتنا بڑا ڈرامہ تھا، ساری دنیا کھڑی ہو گئی، اور یہاں کتنے ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں، کوئی پوچھنے والے نہیں. کیا ہو جاتا ہے ہمیں آخر؟ اس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی ظالموں کے پاس ہے، کوئی پوچھتے نہیں اس کے بارے میں. اس کی بہن بیچاری چلاتی رہتی ہے، گھر والے چلاتے رہتے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں جن کی اس کتاب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں؟ ہم کون ہیں جن کے رسول نے بتایا کہ یہ جسم کے مانند ہیں؟ ہم کون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا کہ ایک عمارت کے مانند ہیں؟ ہم کون ہیں جن کے بارے میں کہا کہ یہ جسم کی مانند ہے کہ ایک آنکھ تکلیف میں ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر, ہم تو دعا بھی نہیں کرتے. تم کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں ہم پاکستانی مسلمان ہیں, ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان. تو کیا بچا لیا ہم نے پاکستان کو؟ کیا ہوا ہمارے قبائلی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ؟ کیا ہوا 12 لاکھ لوگوں کے ساتھ جو آئی ڈی بیز کے نام سے گھروں سے نکال دیے گئے؟ کیا ہوا اس شہر کے اندر؟ کراچی والوں سے بڑھ کر کون جاتے ہیں ان باتوں؟ تو کیا ہمارا اپنا ملک بھی محفوظ رہا؟ ہم نے کہا عراق میں 10 لاکھ مرتے تو مرتے رہے, معاذ اللہ, افغانستان میں 15 لاکھ مرتے تو مرتے رہے, ہم تو پاکستان. تو بھائی آخر کب تک, آخر کب تک؟ اگر یہی بے حسی ہماری چلتی رہی تو کیا اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا نہیں پڑے؟ سوچئے ذرا. یعنی آپ کو مجھے تو سوچنا ہے کہ ہم دعا تو کریں, درد تو محسوس کریں, کچھ کر نہیں سکتے تو. اور ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. دنیا جہاں کے بڑے بڑے ڈراموں میں رول پلے کرتے ہیں ہمارے حکمران. 31 ممالک افغانستان پر حملہ آور ہو تو ہمارے حکمران, ہماری فوج کھڑی ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور مسلمان بےچارے چلاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. پچھلے سال فلسطین والے چلا رہے تھے, ہم رمضان کے بعد عید منا رہے تھے, وہ بم کھا رہے تھے بےچارے. ہم شربت پی رہے تھے, ان کا لال خون بہ رہا تھا, ان کے بچوں کے لاشیں سڑکوں پر پڑے ہوئے تھے, ہمارے بچے غبارے لے رہے تھے عید الفطر کے دن, اور ان کے بچوں کے لاشیں اٹھ رہے تھے عید الفطر کے دن. مطلب اب یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیا کہیں آخر اس بات پر. کیا ہمارے حکمرانوں کی بے حسی کا عالم, کیوں ان کی آوازیں بلند نہیں ہوتی؟ یہ 57 ممالک مسلمانوں کے, یہ 2.25 ارب سے زیادہ مسلمان, یہ تیل کی دولت ہمارے پاس, یہ ایٹمی طاقت ہمارے پاس, کائے کے لیے آخر ہے؟ وہ فلسطین والے بھی پکار رہے تھے یا جیش الباکستان, اور کبھی افواج والوں سے بات کرنے کا موقع ملتا الحمدہ وہاں پر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ تم اس قوم کے پیسوں پر پل رہے ہو, یاد رکھنا یہ تمہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے, پوری امت کی امانت ہے تمہارے پاس. یہ فوجیوں سے بھی کام ہے الحمدللہ, اللہ کو جواب دینا ہے. وہ فلسطین کے بچے اور عورتیں پکارتے تھے یا جیش الباکستان, اے پاکستان کی افواج, وہ وہاں سے پکارتے تھے, مگر ہم نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا. اور اب حال یہ کہ بنگلہ دیش نے دروازے بند کر دیے ان بیچاروں پر, ملیشیا, انڈونیشیا یا کوئی اور ممالک, وہ بھی تیار نہیں, بس تیار ہے تو ان کے لاشوں کو قبر میں دفن کرنے کے لیے بس. باقی وہ سمندر کی لہروں پر ہیں, وہ بےچارے پٹ رہے ہیں, اور کن کے ہاتھوں؟ وہ بت پرستی کے ماننے والے, اور ایسے مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جی بڑے پیسفل لوگ ہیں, مگر 20,000 شہید کر دیے گئے, دنیا کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک ڈرامہ پاکستان میں ملال, جس میں بار بار اس کو ڈرامہ کہتا ہوں, ایک ڈرامہ رچایا جائے ساری دنیا کھڑی ہو جاتی. یہ بھی ان دنیا کے چیمپئنز جو بنتے ہیں چیمپئن, اور دنیا کے اوپر حکمرانی کے خواب دیکھنے والے, ان کا یہ مکرو چہرہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. کیا یہ 20,000 کی لاشیں گرنا کوئی آسان بات ہے, کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ 8,000 سمندر کی لہروں کے اوپر ہے, کوئی آسان مسئلہ ہے؟ آسان بات ہے, چھوٹی بات ہے. لیکن ہمارا اب یہ خبر بھی خبر نہیں بنتی, یعنی مسلمان کی کوئی عزت نہیں, مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں, اسلام یا اسلام کے ماننے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو ہمارے ملک کے لوگ ثابت کر رہے ہیں, کافروں سے کیا شکوہ کرے ہم لوگ؟ تو آواز تو عالمی سطح پر بلند کرے گا تو ہمارا حکمراں کرے گا. اگر فوجی سمجھتے کہ وہ حکمران ہے تو وہ بلند کرے. بھائی تمہیں اگر تم سمجھتے ہو تمہارے پاس طاقت ہے تو تم نے اللہ کو کل جواب دینا ہے کہ اس طاقت کو تم نے کہاں استعمال کیا. اور اگر ہماری ڈیموکریٹک سو کالڈ حکومت سمجھتی کہ ہم حکمراں ہیں, ہمارے پاس طاقت ہے, تو اللہ تم سے پوچھے گا تم نے کیا کیا, اور اللہ آپ سے مجھ سے بھی پوچھیں گے. بھائی آپ اور میں ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے درد کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ان کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کچھ میری اور آپ, مجھے اور آپ کو بھی بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں؟ مطلب مجھے کوئی نمبر گیم تو نہیں کرنا نا آپ کے سامنے کے ساتھ, بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے آج, بہت اچھا بیان دے دیا, اس سے بات نہیں بنے گی. میں اپنے دل میں جھانکوں, واقعتاً مجھے اپنے بھائیوں کی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ کراچی میں مظلوم ہو, چاہے وہ پاکستان میں مظلوم ہو, چاہے وہ برما میں مظلوم ہو, چاہے وہ فلسطین میں مظلوم ہو, میں امتی ہوں, اور امتی ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے کہ اس امت کے درد کو میں اپنا درد سمجھوں, امت کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف سمجھوں. کم سے کم میں تو اپنا جائزہ لوں, ہم تو اپنا جائزہ لیں. پھر ہم اپنے حکمرانوں سے بھی اپیل کریں, اپنے ملک کے جو بھی طاقتور طبقات ہیں ان سے اپیل کریں, کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ اور پائیدار ترین حل کیا ہے؟ تقریر تو ہو جائے گی، بیانات بھی آ جائیں گے، تصویریں بھی چھپ جائیں گی، بیانات بھی سب کچھ ہو جائیں گے، لیکن یہ اصل حل نہیں ہے. اصل حل ہے وہ نظام خلافت کا قیام، کہ جب اسی سندھ کے علاقے سے خط جاتا تھا خلافت کو تو محمد بن قاسم ادھر آتے تھے رحمت اللہ، تب خلافت جواب دیتی تھی، تب خلافت جواب دیتی تھی، نعرے نہیں لگاتی تھی، پریس کانفرنس نہیں کرتی تھی، صرف باتیں نہیں کرتی تھی خلافت، بلکہ خلافت حرکت میں آتی تھی. ایک عورت کا خط اگر جائے تو خلافت حرکت میں آتی تھی. اور کبھی وہ خلافت بھی تھی، عمر فاروق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر جواب دے ہوگا کل، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کتا بھی اگر مر جائے، فرمایا کہ میں اللہ کیا جواب دے ہوگا. بھائی یہ ساری امت کا مسئلہ ہے، اور پائیدار ترین حل ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ. یہ 57 لکیریں یہ اسلامی مزاج نہیں ہے کہ میں پاکستانی مسلمان تم افغانی مسلمان، سب سے پہلے پاکستان، تم مرتے ہو تو مرو. یہ غیر اسلامی روش، یہ باغیانہ روش. اسلامی روش یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور یہ ساری امت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہے، اور یہ سارے مسلمان ایک کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. انتظامی باتیں الگ ہیں کہ انتظامی یونٹ بنا لیں، لیکن خلافت کے پرچم کے تلے یہ امت ایک ہوگی تو پھر ہم جواب دے سکیں گے. پھر خلافت باتیں نہیں کرتی، پھر خلافت جواب دیتی ہے. اور رہی صحیح خلافت جو ختم ہوئی 1924 میں، اس کے آخری دنوں کی بات، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں. رہی صحیح خلافت جو 1924 میں ختم ہوئی، اس کے آخری دنوں کی یہ بات کہ برطانیہ میں اسٹیج شو شروع ہونے والے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کا ارادہ تھا. وقت کے خلیفہ کو پتا چلا تو اس نے برطانیہ کے سفیر کو بلوایا اور کہا کہ روکو اس کو، یہ نہیں چلنے چاہیے. تو سفیر نے کہا کہ جناب وہ ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہیں، پیسہ لگ چکا ہے. تو خلیفہ نے کچھ نہیں کہا، اندر گیا اپنے کمرے سے، وہ تلوار لے کر آیا، تلوار سامنے لا کے رکھ دی، کہا پھر اس سے فیصلہ ہوگا. اور یہ 1924 سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایگزیکٹ سال مجھے یاد نہیں. خلافت ختم ہونے کو آئی، اس سفیر کو دن میں تارے نظر آ گئے، اور اس نے اپنی حکومت کو کہا کہ اس کے اندازے ٹھیک، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، یہ روکنا پڑے گا. اگر اس نے فتویٰ جاری کر دیا قتال کا، جنگ کا، تو ہماری خیر نہیں. وہ خوف تھا خلافت سے جاری ہونے والے فتوے کا. ایک فتویٰ آج دیا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، وہ شائع کیا جاتا ہے، معاف کیجئے گا، اور ایک فتویٰ خلافت دیتی ہے، وہ نافذ کیا جاتا ہے. تو اس کو سمجھ آ گئی، فتویٰ نہیں دے گا، یہ نافذ کرے گا، اور وہ اسٹیج شوز شروع نہیں ہو سکے. یہ تھی رہی صحیح خلافت کی برکتیں، جب مرکز ایک تھا ہمارا. آج کیا ہے؟ کوئی قرآن کے نسخے نظر آتش کرتا ہے، کبھی نبی کریم علیہ السلام کے کیریکیچرز کھا کے بنائے جاتے ہیں، کبھی اس قوم کی بیٹی کو یہاں سے بدماش اٹھا کر لے جاتے ہیں، کبھی فلسطین پر بم برسائے جاتے ہیں، کبھی افغانستان پر بمبارمنٹ کی جاتی ہے، کبھی عراق پر کر دی جاتی ہے، کبھی برما کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر دیا جاتا ہے. ان کو بھی پتا کہ کوئی نہیں کچھ ہے گا آج، کیوں؟ وہ خلافت کا نظام قائم ہے. اس برکزیت پر آئیں گے تو پھر بھرپور جواب دیں گے. تب تک بات تو کرنی چاہیے، احساس تو دلانا چاہیے، یاد دہانی تو کرانی چاہیے، حکمرانوں کو اکسانا چاہیے، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان سے مطالبہ کرنا چاہیے، تم جواب دو. یہ تو کریں ابھی، لیکن پائیدار ترین جواب ہوگا جب خلافت کا نظام قائم ہوگا اور یہ امت ایک مرکز پر ہوگی، تو پھر یہ قوم کی بیٹی کو جیسے ظالم لے کر گئے نا، پھر لے کر آئیں گے انشاءاللہ. جس طرح در بدر کر رہے ہیں مسلمانوں کو، پھر بدلہ بھی لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس نظام کے قائم کرنے کے لیے خالی چاہتوں سے کام نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ اور مجھے محنت کرنا ہوگی. اللہ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ساری امت کو سمجھ عطا فرمائے، اور ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.